بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. رمضان شریف ختم ہو چکا ہے. جو روزے مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ مسلمان روزے رکھنے سے ان کا تک کیا نفس ہو جائے. یہ جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے. حدیث میں آتا ہے نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اپنے گناہوں سے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں. آپ نے سن تو لیا لیکن اسے کوئی جواب نہ دیا. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا, جماعت ہوئی, تو پھر اس کے بعد آپ نے اس آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے. فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات. یہ سورہ ہود کی آیت ہے, یہ نازل ہوئی اور آپ نے اسے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ نیکیاں جو ہیں عام نیکی کی یہ خصلت ہے کہ نیکی گناہوں کو لے جاتی ہے, ان کو صاف کر دیتی ہے. اور خاص طور پر نماز جو ہے وضو سے صغیرے گناہ صاف ہو جاتے ہیں, اگر نماز قبول ہو جائے تو کبیرے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ روزہ ہے. روزے کی غرض و غایت بھی یہ ہے کہ روزے رکھ لینے کے بعد ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے, متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. یہی خاصیت حج کی ہے اور یہی جو ہے زکات کی ہے, بشرطے کہ یہ چیزیں قبول ہو جائیں. تو اس لیے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہو گیا جو پاک صاف ہو گیا. جو پاک صاف نہیں وہ پاک بھی کبھی نہیں ہو سکتا. اور آپ جانتے ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, اس دنیا سے جانے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں, نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر کچھ کریں, اس کے بعد اللہ ہمیں لے جائے اور وہ دیکھے لیبلوکم ایوکم احسن عملا, کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا. ہم دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنی مرضی چلائی ہے یا دنیا نے میرا حکم مانا ہے, میرے حکم کے تحت پاک بازی کی تقوی کی زندگی گزاری. تو یاد رکھیے گا اس اسلام کا جس کو ہم ایک مردہ لاش کی طرح سے آج کل اٹھائے پھر رہے ہیں, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہماری آخرت جو ہے وہ ٹھیک ہو. ہم اس دنیا سے اتنی کمائی کر کے لے جائیں کہ ہم وہاں جا کر پاس ہو جائیں اور ہماری ابدی زندگی جو ہے ایک دائمی زندگی جو ہے وہ ہمیں بہتر نصیب ہو جائے. اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر وہ انسان فیل ہے, وہ ناکام ہے. تو قد افلح کے معنی یہ ہو گئے کہ پاس کون ہوگا, من تزکا, جو پاک صاف ہو گیا. اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیاب مومن ہیں. اور مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ معنی ہوگا کہ پاک صاف کون ہوتا ہے؟ جس آدمی کا ایمان درست ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. دیکھیے ایمان سے اعمال درست ہوتے ہیں اور اعمال جب درست ہوتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, یہ اندازہ کر ہی رہے ہیں ہم کہ ہم سب کچھ کر لینے کے باوجود, حج کر لیں ہم روزے رکھ لیں, ہم نمازیں پڑھ لیں, پانچ کی پچیس ہم نمازیں پڑھ لیں, ہمارا معاملہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. ہمیں کچھ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوئی قطعی اور فائنل فیصلہ کریں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں, ہم پاس ہو جائیں. ایسے طریقے معلوم کرنے چاہیے کہ جن سے آپ پاس ہوں, وہ تیاری کرنی چاہیے جس سے آپ کو پاس مارکس مل جائیں, جس سے کہ آپ کو پاس ہونے والے نمبر مل جائیں. اور اگر آپ میں یہ بھوک نہیں, آپ میں یہ تڑپ نہیں, آپ کو اس کی تلاش نہیں, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا اسلام مردہ ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور آپ مسلمان کس قسم کے. اگر آپ میں یہ بیداری پیدا ہے, اگر آپ میں یہ شعور ہے, اگر آپ میں اس کا احساس ہے کہ اللہ کرے میں پاس ہو جاؤں, تو سمجھے گا کہ آپ کا ایمان زندہ ہے. اور اگر آپ کو یہ صرف احساس نہیں اور فکر صرف یہی ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی سے اچھی ہو جائے, میرا کیریئر بن جائے, میری یہ شان بن جائے, تو سمجھے کہ آپ خانہ آپ سید ہوں, آپ پٹھان ہوں, آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, آپ مولوی کے باپ ہوں یا مولوی کے بیٹے ہوں, آپ مسلمان بالکل نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں یہ ہو کہ میں اس دنیا سے پاس ہو کر جاؤں, میں اس دنیا سے پاک ہو کر جاؤں. اگر اسے یہ تڑپ نہیں, وہ بالکل مسلمان نہیں ہے. وہ خواہ کسی بھی خاندان سے تعلق تو نہ رکھتا. اسلام نے اسی چیز کو مٹایا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارے اعمال پر فیصلہ ہوگا, قوموں پر فیصلہ نہیں ہوگا, خاندانوں پر فیصلہ نہیں ہوگا, باپ پر فیصلہ نہیں ہوگا. اگر باپ کا بیٹا بد ہے, باپ نبی ہے, بیٹا بد ہے, تو خدا باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو دوزخ میں جھونک دے. اگر باپ بد ہے, بیٹا نبی ہے, تو بیٹے کی آنکھوں کے سامنے نبی کے دیکھتے دیکھتے خدا باپ کو دوزخ میں ڈال دے. ایک پناہ نہیں کی جائے گی تو یہ کون ہے. ہمارے ہاں جو یہ بات چلتی ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہیں, اس لیے ہم میں یہ قومیت کا تصور زیادہ ہے. ورنہ اسلام میں قطعاً یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں, سب آدم کی اولاد ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہے, اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں, جس کے دل میں خدا کا خوف. تو سوچ لیں, ہمیں پاس ہونے کی فکر کرنی چاہیے. اور پاس کب ہوں گے؟ جب ہم پاک ہو جائیں گے. اور پاک کب ہوگا آدمی؟ جب پلیدی سے بچ جائے, جب پلیدی سے دور ہو جائے. اور پلیدی کسے کہتے ہیں؟ پلیدی گناہوں کو کہتے ہیں. یہ پخانہ پیشاب یہ پلیدی ہے, لیکن یہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے, یہ پانی سے صاف ہو جاتی ہے. بارش کا پانی پڑ جائے, نہر کا پانی ہو, کسی طریقے سے پانی مل جائے, یہ پلیدی دھل جاتی ہے. لیکن گناہوں کی پلیدی کبھی دھلتی نہیں. گناہوں کی پلیدی کب دھلے گی؟ جب آپ باقاعدہ عزم کریں گے, اپنے ایمان کو درست کریں گے, اپنے اعمال کو درست کریں گے, تب گناہوں کی پلیدی جو ہے وہ دور ہو. سوچ لیں, پاس کون ہوگا؟ جو پاک ہوگا. پاک کس چیز سے؟ پاک گناہوں سے. پاک کس پلیدی سے؟ جو پلیدی کے بظاہر نظر نہیں آتی. وہ پلیدی کیا ہے؟ وہ گناہوں کی پلیدی. اب گناہوں میں سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ گناہوں میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے, وہ ایمان کی خرابی ہے. اگر ایمان درست ہو, اگر ایمان صحیح ہو جائے, تو پھر سمجھ لیں کہ آدمی بالکل پاک ہو گیا. اب جتنی وہ اعمال کرتا چلا جائے گا, وہ اس کی پاکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اس کے حسن میں, اس کے زینت میں, اس کی زینت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا, ایمان درست نہ ہوا, جتنے اعمال کرتے چلے جائیں گے پلیدی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, بدبو بڑھتی چلی جائے گی. آپ سوچیں, مرزائی عید پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مرزائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مرزائی روزے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے, مرزائیوں کو نماز پاک کر سکتی ہے؟ مرزائیوں کو یہ روزہ پاک کر سکتا ہے؟ مرزائیوں کو یہ حج, یہ زکات, یہ اعمال پاک کر سکتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں. آپ کا دل یہی کہے گا, آپ کی زبان یہی کہے گی, پڑھا ہوا اور ان پڑھ, مولوی اور جاہل سارے یہ کہیں گے کہ نہیں, مرزائی پلید کا پلید ہی رہے گا, اس کی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی, اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس کا حج, اس کی زکات, اس کا کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ سوچیں, میں آپ کو صرف زخم کسائی کے لیے نہیں بتا رہا, باتیں کر رہا کہ عید ہے, ناز کرنا ہے, وقت کٹ جائے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پڑھ لیں, کچھ سیکھ لیں, کچھ سمجھ لیں, تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اس لیے میں وہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں جو آپ کو سوچنے کی ہیں, آپ کو غور کرنے کی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے, جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے, پاک رہنا ہے یا پلید رہنا ہے. میں نے آپ کے سامنے مرزائیوں کی مثال رکھی ہے, اس لیے وہ رکھی ہے کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں, اس لیے میں نے مرزائیوں کا نام لیا ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں, اپنے مولوی سے پوچھیں کہ مرزائی نماز پڑھ کر پاک ہو سکتا ہے؟ مرزائی روزے رکھ کر پاک ہو سکتا ہے؟
مرزائی حج کر کے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ کا دل بھی یہی کہے گا اور ہر جو یہی کہے گا کہ مرزائی پاک نہیں ہو سکتا. مرزائی کیوں پاک نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے صرف اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. جو شخص وہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کرتا ہے, لیکن مرزائی پاک نہیں ہوتا, اس لیے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. کیا خرابی ہے اس کے عقیدے میں؟ کہ اس نے اپنی طرف سے ایک نبی کھڑا کر لیا, اس نے اپنی طرف سے ایک نبی کھڑا کر لیا, اگرچہ وہ کہتا ہے کہ یہ نبی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, چھوٹا سا. اس کو بہت بتاتا ہے, بہت بتاتا ہے کہ دلی ہے بروزی نہیں, تشریح نہیں غیر تشریح ہے. بڑے نرم نرم بڑے نرم نرم لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کہہ دیا کہ متاثر. نہ اس کی نماز, نہ اس کا روزہ, نہ اس کا حج, نہ اس کی زکات, کوئی عمل اس کا قبول نہیں. اب اس فیصلے سے آپ نے کیا تسلیم کیا؟ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر ایک آدمی نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, زکات بھی دے, سب کچھ کرے, اگر عقیدے میں خرابی آ جائے, اور عقیدے میں خرابی کیا ہے؟ اللہ کی شان میں کمی بیشی کر دے, نبی کی شان میں کمی بیشی کر دے, وہ اسلام سے کہے. تو میں اتفاق ہے آپ کو, یہ کوئی اختلافی بات تو نہیں ہے, اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. آپ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. مرزائیوں نے کیا جرم کیا؟ وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, وہ خاتم النبیین بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی نبی سے چھوٹا سا نبی, آپ کی مرضی سے, آپ کی اجازت سے, آپ کی پیروی کرنے والا, جس کو کہ آپ ہی بشارتیں دیں گے, مسئلہ بھی وہ کوئی نہیں بنا سکتا, نبی آ سکتا ہے. ہم نے کہا تم کر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی کہ آپ کے بعد کوئی چھوٹا بڑا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, پہلے خط سارے واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آ جائیں, لیکن نیا نبی کو پیدا نہیں ہوگا, کسی کو نیا عہدہ ملے گا نہیں. اس عقیدے کی خرابی سے مل جائے گی. تو اگر ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی ایسی آ جائے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیں, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیں. اب دیکھیے حضور کی شان کیا ہے, کہ آپ رسول ہیں, لیکن کیسے رسول ہیں؟ آپ ایسے رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, کسی کو یہ نیا عہدہ مل نہیں سکتا. اگر کوئی یہ حیثیت آپ کی تسلیم نہ کرے تو وہ اس کا نبی پر ایمان نہیں ہے, محمد رسول اللہ اس کا جھوٹا ہے. بالکل یہی صورت ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ علی مشکل کشا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ الہ ملا. اب دوست نے مرزائی نے نبی کے ساتھ شرک کیا, نبی کے ساتھ نبی کھڑا کر دیا, ہم نے اسے خارج کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ جو کلمے کا پہلا جز ہے, کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں. اب الہ کے معنی یہ نہیں کہ جس کو صرف سجدہ کیا جائے. الہ کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی زندہ کرنے والا, کوئی مارنے والا, کوئی پیدا کرنے والا, کسی کے ہاتھ میں عزت, کسی کے ہاتھ میں ذلت, سوائے خدا کے نہیں. اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نہیں, اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں, جو کچھ ادھر ادھر کے کام کر لیتے ہیں اللہ والے وہ کام کر لیتے ہیں, تو پھر کیا کیا آپ نے؟ مرزائی نے یہ جرم کیا کہ نبی کے ساتھ شرک کیا, ہم نے وہ جرم کیا کہ خدا کے ساتھ دوسرے کو ملا. اگر عقیدے کی یہ خرابی آ جائے, اگر عقیدے کی یہ خرابی آ جائے تو نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی, روزہ کوئی فائدہ نہیں دیتا, حج کوئی فائدہ نہیں دیتا, زکات کوئی فائدہ نہیں ہے. ابو جہل حج کیا کرتا تھا, ابو جہل حج کرتا تھا, ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا تھا, ابو جہل نماز پڑھتا تھا. قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیا. ان کی بھی اپنے انداز کی نماز تھی, لیکن جب وہ تلبیہ کہتے لبیک لبیک لا شریک لکا, خدا سے کہتے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں, میں تیری حاضری دے رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے لا شریک لگا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک تنوے کو ہوں وما ملک. ہاں ایسے چھوٹے چھوٹے شریک ہیں کہ جن کا کوئی اختیار نہیں، اختیار تیرا ہی ہے لیکن تو نے ان کو اختیار دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ارے بدبختو، یہ کہو لا شریک لکا اللہ، یہ نہ کہو، اگلی بات نہ کہو کہ خدا کے ساتھ کوئی کسی سٹیج میں کسی درجے میں کوئی تھوڑا سا بھی شریک ہے، یہ جملہ نہ کہو. لیکن وہ نہیں ہٹتے تھے، نہیں بات آتے تھے. آپ سوچتے ہیں کبھی تو سوچتے ہیں ہم کتنے مسلمان ہیں اس ملک میں، ہمارے کتنے فرقے ہیں، اور وہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو مشرک، ایک دوسرے کو کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ فکر بھی کی کہ ہمیں دنیا سے پاک ہو کر جانا ہے، ہم کبھی پاس ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں مذہب صحیح کون سا ہے، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں عقیدہ صحیح کون سا ہے. لیکن آپ اندازہ کر لیں ہمارا سلوک اس اسلام کے ساتھ کیا ہے. ہم سب کو دیکھتے ہیں، یہ بریلوی کھڑا ہے، یہ شیعہ کھڑا ہے، یہ دیوبندی کھڑا ہے، یہ اہل حدیث کھڑا ہے، یہ فلاں کھڑا ہے، یہ فلاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں تم سب ٹھیک ہو. وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو دنیا دار ہیں کمانے کھانے والے، ارے تم سب ٹھیک ہو. چندہ لینے آ گیا کوئی، میں بریلوی کو بھی دے لیا، لے جا تو بھی چندہ لے جا مسجد کے لیے، شیعہ آ گیا تو بھی لے جا امام باڑے کے لیے، دوسرا آ گیا تو بھی لے جا اس گاؤں کے لیے، تیسرا آ گیا اس کو دے دیا تو بھی لے جا اس کے لیے. اب سوچیں جب دو لڑ رہے ہوں، جن دو میں اختلاف ہو کبھی دونوں سچے ہو سکتے ہیں؟ کتنی کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم اسلام کا مدعا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم جو مسلمان ہیں صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا اور میں پاکستانی ہوں. ہم نے اسلام کو نہیں پہچانا، ہم نے اسلام کو نہیں ٹٹولا، ہم نے سچ اور جھوٹ میں نہیں فرق کیا، ہم نے کہہ دیا سب چیز. جس آدمی کا ایسا عقیدہ ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. جب تک آپ ان لڑنے والے فرقوں میں سے، ان اختلاف کرنے والے فرقوں میں سے، یہ جتنے جس اس وقت تک ایگزٹ کر رہے ہیں، موجود ہیں فرقے، جب تک آپ ان میں سے حق تلاش نہیں کریں گے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، جب تک آپ کو فکر نہیں ہوگی، اس سے معنی یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی کوئی قدر نہیں. یہ سوچ لیں ہمارا جرم یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے نمازی اور بے نماز خدا کے نزدیک برابر. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقیدے کو درست کیے، ایسے نمازوں کی نمازیں خدا کے نزدیک بے نماز کے برابر ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات پر، میں جو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو نمازی ہیں خدا کے نزدیک بے نماز کے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. خدا کو کس کی نماز پسند ہے؟ خدا کو اس کی نماز پسند ہے جس نے اسلام کو پہچان کر نماز پڑھی. جو بغیر پہچان اسلام کو نماز پڑھتا ہے خدا اس کی نماز کو نہیں دیکھتا. دنیا میں مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ اس وجہ سے مار کھا رہا ہے کہ اللہ کو اس کی نماز قبول نہیں. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جس قوم کی خدا نماز قبول کرتا ہے خدا اس قوم کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، کیا جماعت تھی، کیا تعداد تھی، جنہیں رخ کرتے تھے سفے دکھاتے چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، 12,000 مسلمان، 12,000 مسلمان جو اللہ کے رجسٹر میں مسلمان ہیں، جن کو اللہ مسلمان کہتا ہو، جگر کا وہ رخ کریں گے کبھی وہ شکست نہیں کھائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم 12 کروڑ 12 ارب ہم ہوں، ہم کبھی بھی چھٹا نہیں ہوا. اس لیے مجھے یہ جملہ کہیں گے اور آپ اس کو تسلیم کریں کہ آج کل کا بے نماز خدا کے نزدیک، آج کل کا نمازی دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. اتنا تو آپ ہی مانتے ہیں کہ جوتے مسجد سے چرانے والا نمازی ہوتا ہے یا بے نماز ہوتا ہے؟ آیا مسجد میں وضو بھی کیا, نماز بھی شروع کیا, جوتا بھی اٹھا کر لے کے. مسجدوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا, مسجدوں میں مولوی کیا کچھ نہیں کرتے, حافظ کیا کچھ نہیں کرتے. دنیا میں جو لوگ اور جگہ کچھ کرتے ہیں وہی کام حافظ مسجد میں کرنے کا. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا خدا کے نزدیک حافظ اور جاہل برابر نہیں ہے؟ کیا خدا کے نزدیک یہ نمازی اور بے نماز برابر نہیں ہے؟ جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں, جس آدمی کو خدا کی پہچان نہیں, جس کو خدا کے اصلی دین کی پہچان نہیں, خدا اس کی نماز کو بالکل قبول نہیں کرتا. لہذا پاک ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑی ہے کہ پاک وہ ہوگا جو پاک ہو جائے, اور پاک کون ہوگا جس کا نظر صحیح ہو, جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کا دین صحیح ہو. اگر دین صحیح نہیں تو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. وہ نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے, وہ حج کرے, وہ زکات دے, جو مرضی کرتا رہے, کبھی بھی اس کا عمل قبول نہیں. قرآن کو پڑھ کر دیکھیں قرآن میں کیا بات کہی ہے. سورہ یونس ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے. عبداللہ بن ابی یہودی جو تھے جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے, اور دوسرے جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے, ایمان کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے, اتقوا اللہ, اللہ کا خوف دل میں لاؤ. وکونوا مع الصادقین, سچے اور جھوٹے میں انکار کرو, سچے کے ساتھ ہو جاؤ, سچے کے ساتھ ہو جاؤ. اب دیکھ لیں آج کوئی ہمارے ملک میں تحریک اٹھے, ہزار مسلمان ادھر, ہزار مسلمان ادھر, ہزار مسلمان ادھر, کوئی کھڑا ہو جائے کچھ نہ کچھ دنیا اس کے ساتھ چلی جائے. مسلمان کبھی ایسا نہیں, مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا. وہ حق کو پہچانتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے. اور ہم کوئی تحریک چلے, کتنی بے ایمانی کی کیوں نہ ہو, کتنی اسلام دشمنی کی کیوں نہ ہو, یہی مسلمان اس کا ساتھ دے گا, یہ نمازیں بھی پڑے گا پھر اس کا ساتھ بھی دے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے, اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. آپ نے کبھی فکر کی کہ ہم یہ تلاش کریں کہ سچا کون ہے؟ سوچ لیں, اگر آپ کو یہ تلاش نہیں ہے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا آگے جا کر, اور مجھے بھی معلوم ہو جائے گا جو قسمیں کھا رہا ہوں, کہ آپ کے ایمان کی قدر قیمت کرتی ہے کہ نہیں. اس لیے آپ فکر کریں, اگر آپ کو نجات کی ضرورت ہے, تلاش کریں حق کیا ہے. حق چھپا ہوا نہیں ہے, حق چھپا ہوا نہیں ہے. یہ جو جاہل کہہ دیتے ہیں ابھی کیا کریں تو سمجھ نہیں آتا, کوئی مولوی ادھر کو کھینچتا ہے, کوئی ادھر کو کھینچتا ہے. بس سے اترتے ہیں, ٹانگے والے آگے ہوتے ہیں, ایک ٹانگے والا اپنے ٹانگے کی طرف کھینچتا ہے, دوسرا ٹانگے والا اپنے ٹانگے والے کی طرف کھینچتا ہے, اپنے ٹانگے کی طرف کھینچتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مول میڈیا ایسے کھینچتے ہیں, وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ چندہ مجھے زیادہ ہو, وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ چندہ مجھے زیادہ. ہم کدھر جائیں, معنی کیا ہوگا کہ کچھ پتا نہیں چلتا. اب سوچئے, سورج نکل آئے, سورج نکل آئے اور کوئی کہے کہ کچھ پتا نہیں چلتا, نظر تو کچھ آتا نہیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہ بیوقوف بندہ ہے؟ ورنہ سورج کے نکلنے کے بعد نظر نہ آئے کہ کیا کیا چیز ہے. اگر سورج نکل جائے پھر پتہ نہ لگے کہ کون سی چیز کیا ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہو اور آنکھیں صحیح ہوں, یقیناً پتہ لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے, یہ رسی ہے, یہ گوبر ہے, یہ لکڑی ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز. بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سورج ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سورج ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن خدا کی کتاب سورج ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں تو مرزائی ہو جاؤ آرام سے, کیا ضرورت کا چکر میں پڑنے کی. یہی بات تو مرزائی کہتا ہے کہ اب دین اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ نبی کی ضرورت تھی, لہذا دیکھ لو ہمارا نبی آ گیا. ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں, نبی کی کوئی ضرورت نہیں, روشنی کافی. اب روشنی کافی کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے. جو یہ جملہ کہتا ہے کہ جی کسے سچا کہے کسے جھوٹا کہے کوئی پتہ نہیں, وہ اندھا ہے. ورنہ اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا کو نئی کتاب بھیجنی چاہیے, خدا کو نیا رسول بھیجنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے, آپ کی رسالت موجود ہے, خدا دنیا کو اندھیرے میں کبھی نہیں چھوڑتا, خدا جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہدایت کا چراغ ہدایت کا سورج خدا روشن کر دیتا ہے. اب خدا نے کیوں کہہ دیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جس کی آنکھیں ہوں گی اسے نظر آ جائے گا کہ حق یہ ہے اور باقی سارے بات. اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ ہمیشہ سنتے ہیں لیکن سبق کبھی کبھی ملتا ہے. اس کو سبق سمجھیں, اس کو یاد کر لیں, اس کو دلا دے لیں اگر آپ کو اپنی آخرت کی ضرورت ہے تو فکر کریں تاکہ آپ کی نجات ہو. اور فکر کیسے کریں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اصل دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ کیا ہے. نجات اس دین پر ہوگی, نجات اس راستے پر چل کر ہوگی جو ہمارے خانہ ساز دین ہیں, جو ہمارے گھریلو بنائے ہوئے دین ہیں ان پر چل کر کبھی نجات نہیں ہوگی. نجات کا معاملہ اللہ پیغمبروں کے ذریعے سے حل کرتا ہے, خدا پیغمبروں کو بھیجتا ہے, پیغمبروں پر اپنی تعلیم اپنا علم اپنی کتاب بھیجتا ہے نازل کرتا ہے, اس پر چلنے والا جو ہے اس کی نجات ہوتی ہے. اس لیے آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سا دین اختیار کرنا ہے, کون سا دین ہمیں اختیار کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ نشانیاں لے سکتے ہیں, اپنی عقل سے بھی کام لے سکتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے کوئی فرقہ نہیں تھا, یہ جتنے فرقے اس وقت مختلف ناموں سے آپ کے سامنے آتے ہیں ان میں سے کوئی نام و نشان نہیں. کیا تھا؟ قرآن تھی, قرآن تھا اور اللہ کے رسول کی حدیث تھی, کوئی تیسری چیز نہیں تھی. اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا. آپ نے فرمایا پہلی قوموں کے 72 فرقے ہو گئے, میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, کلہم فی النار سب کے سب دوزخ میں جائیں گے, الا ملت واحدہ مگر ایک. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا مانا علیہ و صحابی, وہ ہوں گے جن کا مذہب یہ ہوگا جس پر میں اب ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کہیے یہ بات غلط ہے. حضور جس دین پر تھے, صحابہ جس مذہب پر تھے, جو اس پر ہوگا وہ حق پر ہے اور باقی ساری گمراہی. لہذا ہمیں ان تمام لیبلوں سے نکل جانا چاہیے. یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, کوئی وہابی ہے یہ بھی گمراہی کا فرقہ ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی فلاں ہے. اپنے دل سے پوچھ کر دیکھا کریں کہ صحابہ میں سے کوئی شیعہ تھا جس کا یہ عقیدہ ہے جو آج کل کے شیعہ کا عقیدہ ہے؟ صحابہ میں سے کوئی بریلوی تھا جو کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بریلوی ہے, میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا پیروکار ہوں؟ کوئی دیوبندی تھا, کوئی حنفی تھا, کوئی شافعی تھا, کوئی مالکی تھا, کوئی حنبلی تھا؟ یہ سب بات کی پیداوار ہیں. ہم نے وہ بزرگ چلے گئے, ہم ان کے نام پر دین اور مسئلے بناتے گئے, فرقے گھٹتے چلے گئے. یہ مسجد وہابیوں کی, یہ مسجد بریلویوں کی, یہ شیعہ کی, وہ ان کی اور وہ ان کی. ہمارے مسئلے علیحدہ, ہمارا دین علیحدہ, ہمارے مولوی علیحدہ. ہمارا مولوی بڑا بوجھ ان کو گالیں گے, ان کا بڑا مولوی بوجھ ہم کو گالیں گے. یہ دین کا آج حال ہو گئی. آپ کو سب سے توبہ کر لینی چاہیے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے اس وقت کیا تھا؟ یہ قرآن تھا اور یہ احادیث. اور جب دنیا خاتمے پر ہوگی, امام مہدی کا زمانہ ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا, اس وقت بھی کوئی حنفی نہیں ہوگا, شافعی نہیں ہوگا, کوئی بہادر نہیں ہوگا, کوئی مالکی نہیں ہوگا, کوئی حنبلی نہیں ہوگا, کوئی اویسی نہیں ہوگا, کوئی چشتی نہیں ہوگا, کوئی قادری نہیں ہوگا, کوئی رضوی نہیں ہوگا, صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا. کھڑا دین کون سا ہے جو حضور کے زمانے میں بھی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوگا؟ یہ امت وہ امت ہے جس کی ابتدا میں بھی نبی تھا اور جس کی انتہا میں بھی نبی ہوگا. لیکن ہم بولنے کو لگے ہوئے ہیں جو جس طرح سے یہ ہمارا مولوی ہے ہمارا بدلا. آپ نے سوچا کہ اس اختلاف میں آخر سارے کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ اب پھر مسائل میں بھی اختلاف, عقائد میں بھی اختلاف, اور پھر ہر طریقے میں اختلاف، روزہ کھولنے میں اختلاف، روزہ رکھنے میں اختلاف، اذان میں اختلاف، نماز میں اختلاف، حج میں اختلاف، زکات میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف. بتائیے یہ نبی سارا اختلاف ڈال کر گیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈائیورژن مختلف رخوں والی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آپس میں اتنی لبساد، آپس میں اتنی کنٹراڈکٹ کرنے والی باتیں، کیا نبی نے یہ کہیں؟ یہ بات کہ مجرموں نے یہ کام کیا ہے، مولویوں نے اپنے اپنی دکانداروں کو چمکانے کے لیے یہ کام کیا. اس لیے آپ کو اس بات کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری میلاد کس پر ہو. ہماری میلاد اسی لیے ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اور یہ عام ہے، قرآن مجید آپ کو ہر گھر میں ملے گا اور ترجمے کے ساتھ ملے گا. احادیث بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سیاست ہے، اردو میں ترجمے موجود ہیں، ان کو پڑھیں. مولویوں کی پگڑیوں میں دیکھیں کہ پگڑی کس کی بڑی ہے، گدی کس کی بڑی ہے، مرید کتنے کس سے بڑے ہیں جو پیچھے سے قمیض اٹھائے چلے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کا دوسری مرید ہو، جس کا صدر مرید ہو وہ بڑا ہوتا ہے. یہ معیار دیکھ لیں. ہمارے ہاں آج کل بزرگوں کا معیار کیا ہے؟ جس کے بڑے بڑے افسر مرید ہوتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے جا رہی ہے. اللہ کے بندے یہ دیکھو، بڑا وہ ہوگا جس کا مسئلہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. تو اس لیے آج کا وقت کون ہوگا جو پلیدی سے دور ہو جائے، اور پلیدی سے کون دور ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اعمال درست. یاد رکھیے، اعمال بوتے ہیں اور ایمان زمین ہے. اعمال بوتے ہیں اور ایمان زمین ہے. جب زمین تیار ہو، ٹھیک تیار کر لے زمیندار، تو جو چاہے اس میں فصل بو دے، جو چاہے اس میں بوتا لگا دے. اور اگر بیکار جگہ ہو، پانی اس کو نہیں دیا، نرم اس کو نہیں کیا، اور آپ اس میں بوتے لگائیں اور پھر پرواہ نہ کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ کپاس ہوگے گی، نہ گندم ہوگے گی، سب فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اور پھر ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم سے کوئی اتفاق میں اچھا کام ہو بھی جائے، تو اس کے ساتھ دوسرے کتنے نکمے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے ہاں صرف اس چیز کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں صرف اس چیز کا ثواب ملے گا جو بوٹا محمدی لگے. اگر آپ کے ایمان میں بوٹا محمدی لگا، اس بوٹے کا آپ کو اجر ملے گا، پھل ملے گا. اگر بوٹے محمدی نہیں، گلابی ہیں یا بہابی ہیں یا بریلوی بوٹے لگے ہوئے ہیں یا دیوبندی لگے ہوئے ہیں، خدا ان کا بالکل کوئی ذمہ دار. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز چار رکعت ظہر کے فرض پڑھ لیجیے، نماز چار رکعت ظہر کے فرض پڑھ لیجیے، اب سلام پھرنے کے بعد کرتے ہاتھ رکھا اور وظیفہ شروع کر دیا. کوئی پوچھے یہ کیا؟ ابھی میرے پیر نے بتایا تھا کہ ہاتھ پر، ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا کر. کوئی پوچھے کہ یہ جو چار فرض پڑے، یہ کس نے بتایا تھے پڑھنے؟ کہ جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب یہ جو سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہا ہے، یہ کس نے بتایا تھا؟ کہ جی یہ تو میرے پیر نے بتایا تھا. اب کوئی اس سے پوچھے کہ نبی کو یہ فارمولا، نبی کو یہ نسخہ، نبی کو نہیں جاتا تھا یہ جو تو پیر کے کہنے سے ہاتھ رکھ کے سر پر پڑھ رہا ہے یہ وظیفہ، یہ کس نے تجھے بتایا؟ اب کوئی پرواہ نہیں. کیا کیا آپ نے؟ ایک بوٹا آم کا لگا دیا، پھر اپنے خود لو، اتنی گھاس اگی، اتنی گھاس اگی اگی کہ اصلی بوٹا بالکل برباد ہو. دیکھ لیں، کوئی بوٹے لگا دیں اور خود لو بوٹے، خود لو پودے، ساتھ اگ لگے، آپ کا بوٹا تو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پھل پھول نہیں ہو. کیا کریں؟ جو بوٹا محمدی لگائیں، اس کے ساتھ اور کوئی تنکا، کوئی پنیر تنکا بالکل اگنے نہ، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی ادھر کے کا، کسی ادھر کے کا، کوئی تنکا نہ اگنے دیں، کوئی گھاس نہ اگنے دیں، سب کی جڑ مارتے رہیں بالکل. کیا محمدی بوٹے کو پھل بنے؟ یہی بوٹا آپ کو پھل دے گا، یہی بوٹا برابر ہوگا، اسی سے آپ کی کامیابی ہوگی. اور اگر آپ نے سوچا کہ نہیں، نبی کے بوٹے بھی لگے رہے اور بزرگوں کے بوٹے بھی لگے رہے، وہ کھیت نبی نہیں کبھی اسے قبول کرے گا، اللہ اس کا اجر آپ کو کبھی نہیں پوچھے. اب آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جنہوں نے تقریر کی ہے، عرضی بڑی عجیب کی تقریر کی ہے، اپنے بھکت کی ہے، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. دیکھیے بہاولپور والے، خوب سن لو، جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ کے فضل سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ آپ پر قلب ہو رہا ہے. ہم نے ایسے ڈنکے کی چوٹ آپ کے سامنے دین پیش کیا ہے, اور وہ دین پیش کیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی مولوی کبھی حرف نہیں رکھ سکتا, عمر نہیں رکھ سکتا کہ یہ بات غلط ہے. کیوں؟ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت وہ ہے کہ جو بات نبی کی وہ حق اور باقی کوئی بھی صحیح ہے. نبی کی بات کے بعد کسی کی کوئی بات کی ضرورت نہیں. جب نبی گیا دنیا سے تو دین مکمل تھا. الیوم اکملت لکم دینکم, اب ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ کبھی وہ کبھی اس طرح سے کوئی ضرورت نہیں. اور سوچ لیں میدان معاشر ہوگا, اللہ کا دربار ہوگا, قانون کس کا ہوگا, دیکھیے عدالت ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں, ایک ایک بروہی ہے, فلاں ہے فلاں ہے, سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں, قانون کی کتابیں پیش کرتی ہیں. وہ قانون کس کا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ قانون وہ جو تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, اسمبلی کا قانون ہوتا ہے, وہ ان کو پیش کرتا ہے. اللہ کا دربار ہوگا, آپ سوچیں قانون کس کا ہوگا؟ اللہ کا دربار ہوگا تو قانون تمہارے بزرگ کا ہوگا, تمہارے پیر کا ہوگا. جب اللہ کا دربار ہوگا تو قانون خدا کے مقرر کیے ہوئے پیغمبر کا ہوگا, کسی دوسرے کا قانون نہیں ہوگا. آپ زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں, اگر آپ نے قربانی کی, اگر آپ نے روزہ رکھا یا روزہ کھولا, اور آپ نے یہ پابندی نہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, آپ کی تعلیم کیا تھی, آپ نے کیا صورت بتائی تھی, اس کی پرواہ نہ کی, تو اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پر آپ کو اجر بالکل نہیں ملے گا. اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تحت ہوں گے. قرآن مجید کی ایک آیت سن لیں, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں یہ ضرور میری مخلوق ہیں لیکن میں پیدا میں نے سب کو کر دیا ہے, محبت میری اس سے ہوگی, فتبعونی جو تیری محبت تیری پیروی کرے. سوچ لیں اللہ نے فرعون کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے فرعون کو پیدا نہیں کیا تھا, فرعون خدا کی مخلوق نہیں تھا, فرعون خدا کا بندہ نہیں تھا, ابو جہل خدا کا بندہ نہیں تھا, لیکن سوچے ابو جہل خدا کو پیارا لگتا تھا, ابو جہل خدا کو پیارا نہیں تھا, ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ خدا کو پیارا نہیں, وہ بلال جو کالا حبشی موٹے موٹے نقوش وہ خدا کو پیارا تھا, حضور کا چچا ابو لہب خدا کو پیارا نہیں. سوچ لے خدا کو کون پیارا ہے؟ خدا کو وہ پیارا ہے جو اس کے نبی کی پیروی کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کیا بیان کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کیا لوگوں, اگر تمہیں اپنے خالق سے محبت ہے, اگر تمہیں اللہ سے جو تمہارا مالک ہے اس سے محبت ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ, پیر نہ پکڑتے پھرو, فاتبعونی میرے نبی کی پیروی کرو, اس محمد کے پیچھے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے یہ میں نے فرقہ پرستی کی بات کی ہے. دیکھیے میں یہ بات دنیا کے ہر ملک میں کر سکتا ہوں, میں یہ بات دنیا کے ہر فرقے کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کوئی میرے مجھ سے پوچھے تو کیا بات کرتا ہے, میں اسے کہوں گا میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر. کہ یہ کوئی اس کا چیلنج کر سکتا ہے؟ اگر ایک ہنسی کھڑا ہو میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو کیا یہ کہتا ہے کہ لوگوں ہنسی بن جاؤ, لوگوں ہنسی بن لو, کس نے کہا ہے ہنسی بننے کے لیے بتا مجھ سے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہنسی بنو, امام الفساد کی پیروی کرو, اس کے رسول نے کہا ہے کہ امام الفساد کی پیروی کرو, خود امام نے کہا ہے کہ لوگوں میری پیروی کرو. مولوی کیا کہے گا؟ مولوی یقیناً یہی کہے گا کہ نہیں, نہ اللہ نے کہا ہے, نہ رسول نے کہا ہے, نہ خود امام نے کہا ہے. ہم اسے کہیں گے مولوی صاحب کچھ حق بیٹھ, آپ کو حق تبلیغ کا بالکل نہیں, دنیا بلا خلاف. فرعون کی قوم کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا, ارداز کرنے لگا, فرعون کو بات سناتا ہے سورہ مومن کہ لوگوں تم اس کی دعوت پیش کرتے ہو, فرعون سے اور فرعونیوں سے کہتا ہے کہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ, تم اس کی دعوت دیتے ہو کہ جس کو نہ دنیا میں دعوت دینے کا حق ہے نہ آخرت میں دعوت دینے کا حق ہے, اور میں کس کی دعوت دیتا ہوں؟ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے پیغمبر کی دعوت دیتا ہوں. تو مذہب کھڑا کون سا ہے؟ مذہب کھڑا یہ ہے کہ لوگوں اللہ کا حکم جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچو، نہ حنفی بنو، نہ شافعی بنو، نہ وہابی بنو، نہ یہ بنو نہ وہ بنو، سب سے توبہ کر کے ایک اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اللہ کے رسول کی پیروی کیسے ہوگی؟ احادیث کا مطالعہ کرو، احادیث آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھو، آپ کے سامنے سب حقیقت کھل کر آ جائے. اگر یہ عقیدہ درست نہ ہوا آپ کی نمازیں کام نہیں دیں گی. بھائی جب نمازوں نے کام نہ دیا، روزوں نے کام نہ دیا، تو آپ کو تاکی کبھی حاصل نہیں ہوگی. اگر تاکی کبھی حاصل نہ ہوئی تو نجات کبھی نہیں ہوگی. اب دیکھیے یہ روزے ہم نے رکھے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کے لیے ہم صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں. یہ جو ہماری مجلس بیٹھی ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جتنی اچھی مجلسیں دنیا میں ہوتی ہیں فرشتے آ کر ان میں شریک ہوتے ہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. جب فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تجھ سے دعائیں کر رہے تھے، اپنی محنت جو انہوں نے کی ہے، روزے رکھے ہیں یا نماز پڑھی ہے اور اچھا کام کیا ہے، اس کا معاوضہ مانگ رہے تھے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر اور ہمارے اکاؤنٹ میں یہ حساب جمع کر دے. ہمارا کھاتا جو کھلا ہوا ہے تیرے پاس بینک میں، اس میں یہ ہمارا اعمال جو ہے شامل کر دے، تاکہ ہم جب اگلے جہان میں تیرے پاس آئیں تو ہمارا بینک بیلنس خوب کافی ہو، ہم امیر ہوں، اس جہان کے ہم مالدار ہوں، وہاں کنگال اور مفلس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے تم دبا رہو کہ جو لوگ اس نیت کے تحت آئے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ بات ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی تیرا کوئی سلسلہ کیا ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی ملنے کے لیے آ گیا، کوئی اتفاق میں بیٹھ گیا، یا ویسے ہی کوئی عید کے کپڑے پہن کر عید پہ چلے بھی لوگ جا رہے ہیں میں بھی چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس نے مجھ سے یاری نہیں لگائی، اس سے پہلے اس کی مجھ سے آشنائی دوستی نہیں ہے، لیکن اگر آج بھی وہ مجھ سے دوستی لگا لے میں اس کو بھی ان کے ساتھ ہی شامل کروں. تو سوچ لیں جن لوگوں نے آج تک نماز نہیں پڑھی، اب صرف اس عید ایک عید سے اللہ تو کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کوئی
جن سے نکاح
منٹ میں روٹ جائے، اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے. اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو آدمی مستقلاً اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. اب دیکھنا شیطان کتنی دیر خدا کی عبادت کرتا رہا، کتنی دیر خدا کی عبادت کرتا رہا، کیا خدا اس سے خوش تھا؟ جب ایک اس نے نافرمانی کر دی اللہ نے دھکا بھی دے دیا، اس کو دھکار بھی دیا اور کہہ دیا وکان من الکافرین، جو پریت پہلے بھی کافر تھے. بے شک یہ عبادتیں بھی کرتا تھا لیکن یہ پریت پہلے بھی کافر تھے. تو اگر آپ اس عید کو جس میں کہ آپ شریک ہوئے ہیں، پہلے روزے آپ نے نہیں رکھے، نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ اسی موقع کو اپنا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ میں آئندہ سے صحیح عقیدہ، صحیح مذہب، صحیح دین تلاش کروں گا اور اس پر پکا رہوں گا اور خدا کے احکام کی پوری پوری پیروی کروں گا، آپ کی نجات ہوگی. ورنہ صرف رسمی اسلام سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب دیکھیے یہ روزے ہم نے رکھے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، یہ فرض روزے تھے. جو آدمی یہ روزے نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. جتنے فرائض ہیں ان کی حیثیت یہ ہے، کوئی نماز نہ پڑھے وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں، ہماری حکومت میں وہ مسلمان ہے، عام مسلمانوں کے نزدیک وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ کے رجسٹر میں کون مسلمان ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو تمام فرائض کا ادا کرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اب یہ فرض روزے تھے جو ہم نے رکھ لیے، اب اس کے بعد آپ آزاد ہیں. نفلی روزے بہت آئیں گے، چنانچہ یہ شوال، ستر شوال جنہیں کہتے ہیں، اب کل سے چھ روزے نفلی ہیں، چھ روزے نفلی ہیں. اگر یہ تیس روزے یا انتیس روزے کم از کم ان کا اگر سواد ملے کہ خدا ایک ایک کے دس دس، جیسا کہ عام خدا کا فارمولہ ہے، کم از کم ایک کا دس گنا، اور یہ چھ رکھ لیں تو وہ چھ کے سات، اور یہ پہلے انتیس تیس کے تین سو سات دن ہوتے ہیں، اور اتنے ہی طریقے روزے بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے خدا تعالیٰ اس کو سارا سال روزے داروں میں لکھ دے. یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے, لیکن بائنڈنگ نہیں, فرض نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی کے ساتھ ہے, خوشی کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے نہیں کہ آپ کے ریکارڈ میں یہ آ جائے جیسے بھی اس نے کبھی تہجد قضا نہیں کی, اس نے کبھی یہ نہیں کیا, اس نے جی اتنے 100 حج پڑھ دیا, اس نے جی یہ کر دیا, اس نے اس کھاتے میں شامل کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اللہ کے ہاں کوئی اجر, اللہ کے ہاں اجر کم ملتا ہے جب بندے کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جیسے بچے کے ساتھ آدمی بہت پیار کرتا ہے, بچے کی چھوٹی چھوٹی حرکت سے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم لوگ خواہ بوڑھے ہو جائیں خواہ جوان ہوں, ہم اللہ کے سامنے بالکل بچے ہیں. اور جب تک انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے بچہ رکھتا ہے, بچہ سمجھتا ہے, یہ بچہ رکھتا ہے. اور جب یہ بڑا بنا لیتا ہے اپنے آپ کو, جیسا کہ ماں باپ جب بچہ جوان ہو جائے پھر ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں. کبھی آپ نے دیکھا بچہ چھوٹا ہوگا باپ مارے نہیں, ابا جی بابا میری, ابا جی میں پھر نہیں کروں گا, ابا جی میں. اب جیسے باپ پھر باپ اس کو زور سے مارتا نہیں, ہلکا ہلکا مارتا ہے. جب بتاتا ابا جی میری بابا میں پھر نہیں کروں گا, اس کو باپ زیادہ مارتا نہیں, ہلکا ہلکا مارتا ہے, اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے, اس کو گلے سے لگاتا ہے, اس کی اسے فکر ہوتی ہے. اور اگر بڑے کو باپ جانتے تو وہ اچھا وہ بیٹے اس کو بھوسا لگاتا ہے کہ باپ یہ گیا اور دو گے. اچھا بندہ اگر خدا کے سامنے ہمیشہ یہی سمجھے کہ جیسے چھوٹا بچہ باپ کے سامنے ہے, ہر بات سے ابا جی مجھے معاف کر دے میری غلطی ہو گئی, اور بندہ یہی خدا سے کہتا رہے یا رب یا رب, اے میرے رب میری توبہ, میں آئندہ نہیں کروں گا. کوئی چیز مانگنی ہو خدا سے مانگے, اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو ہی مجھے دے. خدا کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے وہ بندہ. چنانچہ سید الاستفاد دیکھیں, اللہم انت ربی, اللہم انت ربی, اللہ تو میرا پیدا کرنے والا ہے اور تو میرا پالنہار ہے, تو ہی میرے پالنے والا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, جب تو میرا رب ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی جو میری مشکلیں حل کر سکے, میری بگڑیاں بنا سکے, میری ضرورتیں پوری کر سکے. انت خلقتنی, اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں؟ خدا کی قسم, اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہو, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو, خدا سے یہ کہیں اللہ پیدا تو نے کیا ہے, جاؤں کسی کے پاس؟ اللہ پیدا تو نے کیا ہے, جاؤں کسی کے پاس؟ میرا اور کوئی نہیں تیرے سوا, میں تو صرف بولوں کوئی وجہ ہے کہ خدا نام ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے, نہ ہم خدا پر کوئی مان کرتے ہیں, نہ ہمیں خدا سے کوئی لگاؤ, نہ خدا سے کوئی محبت. پہلے سے ہی کہاں جا رہے ہیں, ابھی فلاں کے مزار پہ, وہاں کیا ہوگا, وہاں سے یہ لڑکا لینے جا رہا ہوں, وہاں سے لڑکا لینے جا رہا ہوں, یہ مقدمہ پڑ گیا ہے وہاں جا رہا ہوں. اب خدا بھی کہتا ہے اچھا بدبخت جا, جب تیری مرضی چلا رہا, اب تو مجھ زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے جا رہا ہوں, مجھ زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے. آپ تصور تو کبھی کریں, ہمیں حیرانی ہوتی ہے جب ایک آدمی مزار پر جا کر دعا کرتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بدبخت کبھی یہ دیکھ لے کہ سویا ہوا آدمی ہو کوئی آدمی اس سے مانگتا ہے, آدمی سویا کوئی اس سے مانگتا ہے؟ کبھی اس سے نہیں مانگتا. سوئے ہوئے سے کبھی راستہ پوچھتا ہے؟ کبھی راستہ نہیں پوچھتا. سوئے ہوئے سے کیا امید کرتا ہے؟ جب سوئے ہوئے سے کچھ مانگ نہیں سکتا, اس سے راستہ نہیں پوچھ سکتا, تو جو مرا ہوا ہے اور ہزاروں من مٹی کے نیچے ہے, وہاں جا کر کھڑا ہو کر کہے کہ لڑکا دے دے, میں مقدمے میں پھنس گیا ہوں, میری مدد کر دے, کوئی عقل کی بات ہے؟ خدا کہتا ہے ارے بدبخت, پیدا میں نے کیا, میں زندہ, میں ساری حاجتیں پوری کرنے والا, سارے جہان کو دینے والا, وہ جانی مانگے میں پھر بھی دینے والا, تو میرا در چھوڑ کر اب دوسروں کے پاس جا رہا ہوں. اب یہ سوچ لے خدا کو وہ کتنا برا لگتا ہے. تو اس لیے بندے کو ہمیشہ خدا پر اتنا زور رکھنا چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کو دعا سکھائی ہے, یہ جو سید الاستغفار بتایا ہے, یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, حضور نے اس کا نام رکھا ہے سید الاستغفار. اور اس کا انداز کیا ہے, اللہ مانتا ربی, اللہ تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, خلقتا نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے, وانا عبدوں کا میں تیرا بندہ ہوں, وانا الہ عہدے کا وعدے کا, جو میں نے تجھ سے عہد و پیمان کیے ہیں میں ان پر پکا ہوں. اللہ بندی آؤں کا من شر ما سنا تو اللہ یہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں لیکن میں بندہ ہوں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں. ابو الکا بنعمت کا علی ابو و بزمبی میں یہ مانتا ہوں کہ میری طرف سے گناہ ہوتے رہے ہیں اور تیری طرف سے انعام ہوتے رہے ہیں لیکن تو بتا سب سن لی فائنہ لا یغفر الذنوب الا انت. میں اب کس کے پاس جاؤں؟ تیرے سوا کوئی ہے جو مجھے بخش دے؟ تیرے سوا کون کو کچھ کر سکتا ہے؟ اب بتائیے اس سے زیادہ پیار کی بات بھی کبھی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جو لوگ مزاروں پر جا کر اپنی حاجتیں مانگتے ہیں ان بدبختوں کا خدا کی طرح سے پہچان بھی کوئی نہیں. ارے خدا جیسا مہربان خدا خالق وہ مالک وہ رازق سب کچھ اس کے قبضے میں اس کے گھر کو چھوڑ کر. اب دیکھیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, بیٹے کی ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت ہے, کوئی بیمار ہے اس کی شفا کی ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے. اچھا اب بتائیے یہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ سوچ لیں یہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے سوائے آپ کہیں بھی فلاں بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے, حالانکہ ہے کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں لیکن تو بتا کہ اللہ سے تو زیادہ ہے. اب وہ لازمی کہے گا کہ یہاں اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں. ہم کہیں گے کہ اللہ سے بندے جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اور پھر سوچئے اس زمین پر اللہ کا گھر کون سا ہے؟ اگر اللہ سے ملنا ہو تو کہاں مل سکتے ہیں؟ اللہ کا گھر مسجد ہو. اگر کچھ دعا کرنی ہو تو خدا کے گھر میں جاؤ, مسجد میں جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے گھر میں نہیں جاتے, مزار پہ جانا. اور وہ کس کا گھر ہے؟ وہ مردے کا. اور اس کا بھی نہیں اسی طرح کا تو پتا ہی لوگوں نے رکھا ہے. اور پھر اتنا مٹی کے نیچے پتھروں کے ساتھ سنگ مرمر کے ساتھ ایسا بند کیا ہے, ایسا بند کیا ہے, نہ باہر کی اندر نہ اندر کی بات. اب یہ جا رہا ہے وہاں مانگنے کے لیے جا رہا ہے. خدا کے گھر کو چھوڑ کر خدا سننے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس کے قبضے میں ہر چیز اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ جہاں نہ آواز سن سکے وہاں کچھ کر نہ سکے, کوئی چیز اس کے قبضے میں نہیں, خالی ہاتھ وہ دنیا سے گیا تھا اور اس کے بعد مانگنے کے لیے جا رہا ہے. بتائیے آپ اسے کہیں گے اللہ اس کا دوست ہے, یہ اللہ کا ہے؟ اب اگر آپ کہیں گے دیکھو گے تو فرقے دستی کی بات کر دی. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے اصلی دین کو سمجھو کہ اصلی دین کون سا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور پھر مجھے تو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے اور یہ قرآن اور حدیث یہ نقشے سارے بناتے ہیں. سوچتے ہیں جب آپ مزار پر جاتے ہیں کس سے مانتے ہیں؟ اس سے جو آپ کے نیچے. آپ اس سے مانتے ہیں جو آپ سے نیچے. آپ اوپر کھڑے ہیں اور وہ نیچے, آپ اسے مانگ رہے ہیں. عقل کی بات ہے. اور پھر خدا کہتا ہے بدبخت ارے منافق, ارے منافق ہاتھ میری طرف کر رکھے ہیں, مانگ اس سے رہا, تو شرم تو کر. کیوں وہ منافق ہے کہ نہیں؟ ہاتھ خدا کی طرف کر رکھے ہیں اور مانگ اس سے رہا ہے. دے دو خدا ہاتھوں کو جھولی کو بھرے گا خدا, بدبخت کہے گا تو پیر نے دیا ہے, نام رکھے گا پیر. اس سے بڑا بھی کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ دل کسی سے ہو, بات کسی سے ہو, لے کسی سے, نام کسی کا لگائے. خدا کہتا ہے ہاتھ میری طرف کرتا ہے اور مانگ اس سے رہا ہے جو نیچے. ذرا اس کی طرف ہاتھ پکڑ کے دیکھ. سوچتے ہیں جس سے مانگ رہا ہے مدار والے سے اس کی طرف ہاتھ کرے گا تو کیا کرے گا؟ یوں تو بس باہر نہ نکال کچھ گرا نہیں دے کچھ. سوچ لیں یہ تو بیاسنی کی بات ہے یا عقل کی بات ہے؟ اسلام کو جو چھوڑے گا وہ یقینی پہ بھی بنے. اس لیے خدا کے لیے خالص دین کو پہچانے, اصلی دین کو پہچانے, زندہ اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے نبی جس کی نبوت قیامت تک باقی ہے اس کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے پھرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں. اس لیے میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے اللہ نے روزے فرض کیے تھے وہ ہم نے رکھ لیے, اور جس نے سستی کی ہو وہ روزوں کی قضا دے, ان کو رکھ لے. آئندہ سے اپنا اکاؤنٹ اللہ کے بینک میں کھلا لے کہ اللہ آج سے میں بھی تیرا فرما بردار بندہ بن رہا ہوں, لہذا میرا کھاتا بھی وہاں کھول. ورنہ یاد رکھیے گا جب تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں نہیں کھلتا, اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے اللہ ہندوؤں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ کرتا ہے. اگر ہندو کوئی پن دان کرے, اگر ہندو کو اچھا کام کرے, خدا اس کا دنیا میں حساب رکھتا ہے, دنیا میں ہی چکا دیتا ہے. کہتا ختم، جو تمہیں محنت کی دنیا کے لیے کی دنیا میں محنت تجھے دی، تیرا میرے پاس کوئی حساب نہیں. مومن کا حساب خدا وہاں کھولتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ خطہ شمال شمال کے چھوڑے دے. اور یہ بھی ایک مفت کا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے عید پڑھنے کے لیے جاؤ، جب آؤ تو کسی راستے سے آؤ، جاؤ تو دوسرے راستے سے جاؤ، آنے جانے میں تمہارے راستے مختلف ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے. قرآن مجید میں ہے یوم دن تحدث اخبارہا بأن ربک اوحى لہ، قیامت کے دن یہ دو راستے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تیرے بلانے پر اس حاضری میں گیا تھا، اے اللہ میں بھی گواہ. تو اگر آپ یہ کوشش بھی کریں، لیکن یہ تمام فائدے کس کے لیے ہیں؟ جس نے بنیاد درست کر لی. اور اگر بنیاد درست نہیں تو کوئی بھی وہ چیز نہیں. اللہ مجھے بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ آپ کو بھی صحیح اور عقیدہ بنائے، اللہ آپ کے عملوں کو درست کرے. یاد رکھے گا یہ چیزیں ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہیں. میں نے یہ جو آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں کافی حد تک آپ کو سمجھا چکا ہوں. اگر کسی دوست کی سامنے کوئی بات نہ آئے، کوئی الجھاؤ ہو، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ مجھ سے بعد میں ڈسکس کر سکتا ہے، ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن یہ آپ کے ذمہ لازمی ہے کہ آپ فکر کریں، صحیح دین کو تلاش کریں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کر کے ان کا ساتھ قیامت کے دن آپ کو نصیب ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم انا نسألك بأننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم عافنا ولا تؤثر علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسلط القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.